بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے. پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے. کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں. بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے. کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بدستور جاری. پاکستان اور ہندوستان کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے دعوے. ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے. میجر جنرل حسین سلامی کا سید ابراہیم رئیسی کی برسی کے اجتماع سے خطاب. یمن کے عوام کی طرف سے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہت بڑی ریلی. غزہ کی حمایت اور امریکہ اور سینی حکومت کے خلاف نعرے. اور غزہ میں پانی کی شدید قلت، لاکھوں شہریوں کی زندگی خطرے میں. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورتحال میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر بھی شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. دونوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. ہندوستانی میڈیا اور حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا. اس درمیان ہندوستانی فوج اور حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اچانک جموں سے لے کر پٹھانکوٹ، جیسلمیر، امرتسر بھوج اور دیگر سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے. دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں سمیت دیگر سرحدی علاقوں میں پاکستانی حملوں سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں.
اس درمیان پاکستان کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے صوبے پنجاب کے وہاڑی، پاکپتن اور اوکاڑا شہروں میں ڈرون سے حملے کیے، جن میں پاکستانی فوج کے دعوے کے مطابق 5 ہندوستانی ڈرونز کو مار گرایا۔ اس درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحد کے قریب شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ اس درمیان دونوں ملکوں کے حکام کی جانب سے بھی الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ خطے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہندوستان کے اعلی حکام سے مشاورت اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ کمیشن میں شرکت کے لیے اپنے نئی دہلی کے دورے کے دوران ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے جنوبی ایشیا کے علاقے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ عراقچی نے دہلی کے راشٹرپتی بھون میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، نیز مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایجنسی کے ساتھ جاری ایران کے تعاون پر بات چیت کی ہے۔ آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایجنسی اور تہران کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونی رابطے میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب اور قطر کے دورے پر روانہ ہوا ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو تقویت دینا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب کے اعلی حکام سے بات چیت کے لیے ہفتے کو ریاض پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ فلسطین، خاص طور پر غزہ میں سینی حکومت کی وحشیانہ جارحیتوں کو بند کرانے اور علاقے کے دیگر مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر تاکید کی۔ ارنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جو ہندوستان کے اعلی رتبہ حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک روزہ دہلی کے دورے پر تھے، اپنے پاکستانی ہم منصب محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت کے بعد جنوبی ایشیا کی سکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان کے حکام کے ساتھ ہونے والے اپنے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے حالات کو بدتر ہونے سے بچانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں فریق کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے مشہد مقدس میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور شہدائے خدمت کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والے عظیم اجتماع میں کہا کہ شہید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھی ممتاز شخصیت کے مالک تھے، انہیں خدا نے مسلم امہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کی کثرت کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ انہوں نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار کا خواہاں نہیں ہے، تاہم ایٹمی معاملے پر اگر تم دھمکی دو گے تو جان لو کہ ہم کسی بھی پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب جوہری مسئلے میں سفارتکاری اور منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے ایران، تاہم ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل سلامی نے ایران کے جوہری مسئلے کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے جارحانہ موقف کے رد عمل میں کہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایران سے نمٹنے کے صرف دو راستے ہیں، یا تو انہیں خوبصورتی سے تباہ کریں یا پھر سنگ دلی سے۔ اس بیان کے جواب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگرچہ ایران جوہری مسئلے میں سفارتکاری اور منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے، لیکن وہ ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں دھمکایا تو ہم ہر پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنرل سلامی نے مزید کہا کہ نئی دھمکیوں اور پابندیوں کے ذریعے امریکیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناقابل اعتماد اور غیر قابل اعتبار ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو مجرم قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ امریکی حکام کو گمراہ کر کے انہیں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ جانتا ہے کہ جنگ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ خبروں کے مطابق یمن کے عوام نے صوبہ سعدہ کی سڑکوں پر نکل کر ایک تاریخی ریلی نکالی۔ ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں شریک یمنی شہری غزہ کی حمایت اور امریکہ نیز صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ریلی کے شرکا نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے اب تک یمن پر امریکی حملے میں امریکہ کو $1 ارب سے زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں، اور اس دوران ان کے متعدد جنگی طیارے اور ڈرون بھی یمنی فوج نے تباہ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے غزہ کی پٹی میں پانی کے بحران کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں 10 میں سے صرف 1 فرد کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق یونیسیف نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں پانی کی شدید قلت سنگین مرحلے پر پہنچ گئی ہے، اور علاقے کی 90% آبادی صاف پانی تک رسائی سے محروم ہے۔ اس صورتحال نے لاکھوں شہریوں خصوصاً بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے پینے کے پانی تک رسائی حاصل تھی، لیکن یہ رسائی دوبارہ منقطع کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے اندازے بتاتے ہیں کہ 18 لاکھ افراد، جن میں سے نصف سے زیادہ بچے ہیں، کو پانی، صفائی، ستھرائی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یونیسیف اور دیگر انسانی اداروں نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے حامی ہزاروں افراد نے حقائق کے سینسرشپ اور فلسطین میں نسل کشی کو چھپانے کے خلاف لندن میں بی بی سی کے صدر دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ ارنا کے مطابق یہ احتجاج فلسطین کے حامی گروپوں بشمول فلسطین یکجہتی مہم، پی ایس سی برطانیہ میں فلسطینی ایسوسیشن اور دیگر سول سوسائٹی کی تنظیموں کی دعوت پر منعقد ہوا۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے فلسطینی پرچم کے ساتھ پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر آزاد فلسطین، قبضہ ختم کرو اور غزہ میں جاری جرائم کی شفاف رپورٹنگ کرو جیسے نعرے درج تھے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے. سینی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 2 اسرائیلی فوجی افسران بھی شامل ہیں. اس درمیان اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک دنیا کے 40 ملکوں نے سینی فوجیوں کے خلاف عدالتوں میں شکایتیں درج کرائی ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 20ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن غاذ الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور۔
کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیاتوں میں ہم نے آسمان اور زمین میں خدا کی لامحدود قدرت و طاقت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب یہ آیت کریمہ انسان کی کمزوری اور عاجزی کا پردہ فاش کرتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے کفر اور خدا سے بغاوت کے ایک عامل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جو لوگ غرور اور خود برتری میں گرفتار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قدرت و طاقت کے مالک ہیں، اسی لیے وہ خداوند عالم کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
سامعین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے علم، طاقت اور دولت پر غرور و تکبر کر کے خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ہمارے تمام امکانات اور صلاحیتوں کے باوجود ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اپنی طاقت و قدرت پر فخر و مباحت کرنے والے افراد اگر تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کر لیں تو وہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات وہی لشکر اور فوجیں طاقتور حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں شکست دے دیتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے انہیں تباہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ کیا کفار اپنی جعلی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند عالم کے ارادے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور قدرتی عوامل جیسے پانی، ہوا اور آگ کا، کہ جو سب کے سب خدا کا لشکر ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی طاقت اور مادی و ظاہری شکل و صورت کے بہکاوے میں آ کر خدا سے کفر اور نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ ایک کمزور اور بے اختیار انسان کس طاقت اور فوج پر بھروسہ کر کے خدا کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو میدان کا فاتح سمجھتا ہے؟
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 21ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
امن غاذ الذی یرزقکم ان امسک رزق تجو فی عتو ونفور۔
کیا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔
سامعین، یہ آیت کریمہ انسان کے اپنے رزق کی تلاش و جستجو میں عاجزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر ایک سال تک بارش نہ ہو اور زمین سے پودے نہ اگے تو تم کیا کرو گے، اور اگر قحط اور خشک سالی پوری زمین کو ڈھانپ لے
یا قدرتی آفات اور بلائیں تمہارے باغات اور کھیت کو تباہ کر دیں تو اپنی ضرورت کی خوراک کیسے فراہم کرو گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا وجود عاجزی اور بے بسی اور حاجت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنی بنیادی ضروریات مثلا پانی اور خوراک کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ اپنے خالق کے ساتھ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اور اسے خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مادی اور ظاہری قوتوں کے مشاہدے نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں خدا کی لامحدود قدرت کو دیکھنے سے اندھی کر دی ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس کا انکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں، جس طرح وہ شخص جو رات کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور روشنیوں کی چمک کی وجہ سے وہ آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی آنکھیں آسمان کی تمام عظمتوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق اور انسانی زندگی کے تمام ذرائع صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا خدا کی کسی قسم کی نافرمانی اور اس کے احکام کے ساتھ ہٹ دھرمی کا انجام خود انسان کو ہوگا، اور انسان کی نافرمانی سے خدا کو ذرہ برابر بھی نقصان اور ضرر نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 22 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟
سامعین، اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور کافروں کا موازنہ کیا گیا ہے اور ایک دلچسپ تشبیہ کے ساتھ ان کے حالات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک اپنے قدموں پر کھڑا ہے، مضبوط اور سیدھا ہے، زندگی کے صحیح راستے پر چل رہا ہے، اور دوسرا زمین پر پڑا ہے اور گرتے پڑتے چل رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ پہلا شخص راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی نشاندہی کر چکا ہے، صحیح طریقے سے راستے پر چلتا ہے اور منزل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوسرا کیونکہ وہ رکاوٹوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتا، مشکل سے آگے بڑھتا ہے، بعض اوقات بائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور کبھی دائیں طرف، اور چونکہ یہ راستے کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا اس لیے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچے مومنین بہت سی رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود ثابت قدم رہے اور اس صراط مستقیم سے دستبردار نہیں ہوئے جس پر انہیں چلنا چاہیے، لیکن جو لوگ موت کو اپنے کام کا انجام سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی کوئی منزل نہیں دیکھتے، وہ دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے اعمال و سلوک کی کوئی واضح بنیاد اور معیار نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے وہ خود اپنے تمام اعمال کا محور ہوتا ہے، خود غرضی اور خود پسندی اور نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے تمام پابندیوں سے آزاد ہونا اس کے تمام کاموں کا معیار ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا خدا سمجھتا ہے اور خدا کے احکامات اور ممانعتوں کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے برے اور اچھے میں تمیز اس کی سمجھ اور اس کے دل کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو حق سے لڑنے اور حق سے بچنے اور اپنے آپ کو تنہا دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا شخص زندگی کے صحیح راستے کو جاننے اور اس میں چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دین کا راستہ سیدھا ہے اور اس کی منزل واضح روشن ہے، اور سچا مومن اس راستے پر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 23 اور 24 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔
سامعین، گزشتہ آیت میں جس میں حق کے ساتھ کفار کی ضد پر تنقید کی گئی تھی، اب ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم نے تمام انسانوں کو حق کو سمجھنے کے اسباب عطا کیے ہیں۔ آنکھیں، کان، عقل اور دل انسانی علم و فکر کے اوزار ہیں، اور در حقیقت تمام انسانی سائنسی کامیابیاں انہی عظیم نعمتوں کی پیداوار ہیں۔ کچھ لوگ ان آلات کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مادی زندگی کی ضروریات پوری کریں اور اپنی دنیا کو سنواریں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے آخرت کی سعادت اور دوسری دنیا میں ابدی زندگی کی طرف لے لیا، اور گویا سنا ہی نہیں اس کے بارے میں، اور اس کا کوئی نشان و آثار ہی نہیں دیکھا۔ عقل، آنکھ اور کان عظیم اور قیمتی نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک، ان کا صحیح سمت میں استعمال کرنا اور انسان کی ترقی اور فضیلت کا درجہ، اور دوسرا، خداوند عالم کی اطاعت اور حکم کی پیروی کرنا جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ سامعین، آیتوں میں موت کے بعد کی زندگی اور قیامت میں حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگرچہ تم زمین سے اٹھے ہو اور موت کے ساتھ زمین پر واپس آؤ گے، لیکن یہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سب کے سب عظیم میدان محشر میں موجود ہوں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو علم و معرفت کے لیے ضروری ذرائع عطا کیے ہیں تاکہ اس پر اپنی حجت کو تمام کر سکے اور اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے۔ ہر نعمت کا شکر دوسری نعمتوں کے شکر سے مختلف ہے، اور زبان سے شکر ادا کرنا سب سے کم شکر کا مرحلہ ہے۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر نعمت کو اس کی جگہ و مقام پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں مردہ کو زندہ کرنے میں خداوند عالم کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہی ہے جس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا اور اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا
جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 اردی بہشت، 12 ذی قعدہ اور 10 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس اردی بہشت سن 1368 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی دانشور، مصنف اور محقق ڈاکٹر سید جواد مصطفوی نے وفات پائی۔ انہوں نے مختلف دینی علوم میں خاص مہارت و تبحر حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مقدس شہر مشہد میں علوم اسلامی کی یونیورسٹی کے چانسلر بنے۔ رابطۂ نہج البلاغہ، باقرآن، الکاشف، مفتاح الوسائل اور 4 جلدوں پر مشتمل ترجمہ و شرح اصول کافی ڈاکٹر سید جواد مصطفوی کی کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ ذی قعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نیشاپوری نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کی کوششوں میں لگے رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادبیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ادیب نیشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے۔ ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے۔ دس مئی سن 1830 عیسوی کو فرانسیسی کیمیا داں فرانسس میری راؤل پیدا ہوئے۔ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جدید علم کیمیا اور طبیعیات کے بانیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ راؤل نے نقطۂ انجماد میں کمی اور نقطۂ حرارت میں اضافے کے سلسلے میں بعض فارمولے وضع کیے جو ان کے نام سے ثبت ہوئے۔ سن 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دس مئی سن 1857 عیسوی کو بر صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں انگریز افسروں نے ایسے کارتوسوں کے استعمال سے انکار کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا تھا، جن کے بارے میں افواہ تھی کہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی سن 1857 کو میرٹھ میں ایک ریجیمنٹ کے بعض سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو چھونے سے انکار کر دیا، جس پر ان سپاہیوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ فوج کے سامنے ان کی وردی اتاری گئی اور ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بہیمانہ حرکت نے ہندوستانی سپاہیوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام کو سب نے مل کر جیل پر ہلا بول دیا، اپنے ساتھیوں کو چھڑایا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دہلی پہنچنے پر دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں اور انہوں نے 12 مئی کو بہادر شاہ ظفر کو پورے ہندوستان کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، مگر 20 ستمبر سن 1857 کو دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی آ گیا اور 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریا ہندوستان کی ملکہ بن گئیں۔ دس مئی سن 1871 عیسوی کو جرمنی کے خلاف جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کی بنا پر جرمن چانسلر بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد یقینی ہو گیا اور فرانس نے بہت سے علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ فرانک بھی بطور تاوان جرمنی کو دیے گئے۔ یورپ میں فرانس جرمنی کا بڑا حریف شمار ہوتا تھا اور فرانس کی شکست کے بعد جرمنی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ سمجھوتے کے 69 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران سن 1940 میں جرمنی نے فرانس کے خلاف ایک اور جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور پیرس پر ہٹلر کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دس مئی سن 1983 عیسوی کو عراق کی سابق باسی حکومت نے آیت اللہ حکیم کے خاندان کے 90 افراد کو گرفتار کر کے ان میں سے 6 کو شہید کر دیا۔ اس کے 2 سال کے بعد اس ظالم حکومت نے اس خاندان کے مزید 10 افراد کو شہید کر دیا۔ آیت اللہ حکیم عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین اور مرجع تقلید تھے۔ سن 1969 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی اولاد اور خاندان کے متعدد افراد کا شمار عظیم علمی شخصیات میں ہوتا ہے، اسی لیے عراق کی سابق باسی حکومت عراقی عوام میں اس خاندان کے اثر و رسوخ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے اس خاندان کے متعدد افراد کو شہید کر دیا اور بہت سے افراد کو جیل میں ڈال دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما.